الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم منهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله صدق الله وصدق رسوله میرے محترم بزرگ اور دوستو ابراہیم علیہ السلام نے جب مکان کی تعمیر کر لی اب اس کے لیے امام مانگا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم آپ ایک رسول بھیجیے اس کو آباد کرنے والا بھیجیے حقیقی بات ہے کہ خانہ کعبہ کی جو حقیقی آبادی ہے وہ پیغمبر سلام کے آنے کے بعد ہوئی ویسے تو آدم علیہ السلام سے لے کر ہر نبی نے طواف کیا ہے اور شروع ہی سے لوگ آتے جاتے تھے حج بھی ہوتے تھے سب ہے لیکن حقیقی طور پر جو آبادی ہوئی ہے وہ اس امت کے ذریعے ہوئی ہے فتح مکہ کے بعد پھر اس کی اصل آبادی شروع ہوئی ہے جس کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے سینکڑوں سال پہلے دعا کی حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام اپنے جو ان کا تخت تھا وہ واپسی پر طواف کر کے جاتا تھا سات چکر آسمان پہ لگاتا تھا اور پھر وہ شام میں اترتا تھا صبح کو کابل میں آتا تھا اور کابل میں آنے کے بعد پھر شام کی طرف وہاں سے ہو کر جاتا وہ تخت ایک دن میں ایک مہینے کا سفر کرتا تھا اس کی رفتار اتنی ایک دن میں ایک مہینے کا سفر تو ایک بار جب اس نے سات چکر لگائے تو خانہ کعبہ نے اللہ تعالی سے فریاد کی اللہ میں تیرا گھر ہوں آپ نے سلیمان علیہ السلام اپنے اس نبی کو اتنی شان دی ہے اور آپ نے شام میں ان کا تخت بچھایا ہے تو آپ یہاں کیوں نہیں ان کو آباد کر دیتے تاکہ یہاں رونق ہو جائے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ نہیں تیرے لیے میں نے اپنے آخری اور محبوب پیغمبر کو اس کی امت کو منتخب کیا ہے وہ تیرے سہن کو اپنے سجدوں کے ساتھ بھر دے گا چنانچہ جو دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی فاجعل افئدة من الناس تهوی الی اللہ لوگوں کے دلوں میں عشق ڈال دے اور اللہ پوری دنیا کے سمراٹ یہاں پر لے کر آ اور اللہ اس کو تو آباد کر دے عزم فی الناس بالحج لوگ حج کرنے کے لیے آئے ربنا وابعث فیہم رسولا اے اللہ ربنا وابعث فیہم رسولا ان میں کے رسول بھیجے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اس آخری پیغمبر کو مانگا چنانچہ حقیقی آبادی اگر دیکھی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں پتہ ہے مکہ میں قدم رکھا ہے بس آباد ہوتا چلا گیا. ایک وہ وقت تھا کہ خانہ کعبہ میں ننگے طواف ہو رہے ہیں, ننگا طواف کرتے تھے. عجیب ہے, کہتے ننگا طواف کیوں؟ اس لیے کرتے, اس لیے کہ کپڑے انسان کے پتہ نہیں کیسے ہیں کیسے نہیں ہیں, کس پیسے سے آئے, زہری پاک ہے لیکن پتہ نہیں مشکوک پیسے سے ہوں, لہذا ننگا طواف کریں تاکہ پوری پوری معافی ہو جائے. عجیب و غریب معاملات تھے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا, اس کو پاک کر دیا. فرمایا کہ اللہ اس میں رسول بھیج, اس کا کام کیا؟ یتلو علیہم آیاتک, آپ کی آیات کی تلاوت کریں. تلاوت یہ عجیب بات ہے, یتلو یہ لفظ تلاوت سوائے قرآن مجید کے کسی کے لیے استعمال نہیں ہوتا, آسمانی کتابوں کے لیے تلاوت. کیونکہ تلاوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ تلبن سے ہے. تلبن کا مطلب ہے کسی کے پیچھے چلنا. یعنی قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کے پڑھنے میں آپ اپنی مرضی نہیں کر سکتے. آپ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اس کو پڑھنا ہوگا, اور وہ جو جبریل صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اور اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ میرے اس کلام کو تم نے ایسے پڑھنا ہے, یہاں زیر پڑھنا ہے, یہاں زبر پڑھنا ہے, یہاں شد پڑھنا ہے, یہاں مد پڑھنا ہے, یہاں وقف کرنا ہے, یہاں فلاں فلاں جتنے بھی قوانین تجوید ہے. اور میں یتلو تلاوت کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے اللہ نے بھیجا اور رسول اللہ نے پڑھا ہے, اس سے ہٹ کر آپ کوئی اس کے طرف اپنی طرف سے نہیں پڑھ سکتے. لئے دنیا کی کسی کتاب کے پڑھنے کو تلاوت نہیں کہتے, یہ تلاوت کرو. اس لیے کہ اس کے اندر آپ تبدیلی بھی کر سکتے. وہ اس طریقے پر کہ ایک باب ہے مثلا, ایک سیغا ہے, وہ کئی اب باب سے آتا ہے, کہیں زبر ہے کہیں زیر بھی ہے, تو آپ کو گنجائش ہوتی ہے عربی عبارت میں کہ آپ زبر کے ساتھ پڑھ لیں, آپ زیر کے ساتھ پڑھ لیں, لیکن قرآن مجید میں مرضی نہیں چلے گی. حروف مقطعات کو دیکھ لیں, الف لام میم, حالانکہ اسی طرح کی شکل کا علم تارہ بھی ہے, اسی شکل کا علم نصرہ بھی ہے, آپ اپنی مرضی نہیں کر سکتے. یہاں الف لام کو بھی آپ علم کے ساتھ پڑھیں, اس لیے کہ یتلو علیم آیاتی, تلاوت کریں, یعنی جیسے رسول اللہ نے اور اللہ نے تلاوت کی ہے, تم اسی تلاوت کے پابند ہو. یہ پہلا فریضہ دیا, کہ یہ پہلا فریضہ ان کا یہ ہو کہ تلاوت کریں, کیونکہ وہ جو کتاب ہے وہ ہمیشہ کی رہنے والی کتاب ہے, لہذا اس کے زیر و زبر میں بھی غلطی نہیں ہونی چاہیے. آپ مجھے بتائیں, جس کے زیر و زبر میں بھی غلطی کی گنجائش نہ ہو, اس کے معنی اور مفاہیم میں تو اپنی مرضی کر سکتا ہے؟ فرمایا من قالا پھر قرآن برائی ہی, اپنی رائے جو قرآن مجید میں گھساتا ہے اس کے مطالب میں, اپنی مطلب میں اور تفسیر میں اپنی قرآن بتاتا ہے. تو ایک روایت میں آتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں, اور دوسری روایت میں کفر ہے کہ اس نے کفر کا کام کیا. تو آپ رسول بھیجئے, جو پہلا کام کیا کرے؟ تلاوت کرے, یعلم الکتاب, اور کتاب اللہ کو سمجھائے, سمجھائے کہ یہ احکام کیا ہے, پر کیسے عمل کرنا ہے. رسول سمجھائے گا. آج اس زمانے کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ فتنہ انکار حدیث ہے, کہ حدیث کو قرآن سے الگ کر دو. یہ اس لیے تاکہ جب پیغمبر کی ذات بیچ میں سے نکل جائے گی تو قرآن میں اپنے منمانی کی گنجائش نکل آئے گی. پیغمبر سلام متعین کر دیا, نماز کس چیز کا نام ہے, روزہ کس چیز کا نام ہے, زکات کس چیز کا نام ہے, تفصیل بتا دیا ہم نے, زکات ایسے روزہ ایسے, خود بھی عمل کیا, قول سے بھی بتایا. یعلم الکتاب, تعلیم دیجئے کتاب کی, کتاب اللہ سمجھائیں, یہ قرآن نازل کیا ہے. تو کہتے ہیں یہ پڑھے لکھے, خود ہی پڑھ لیں. یہاں حکم ہو رہا ہے کہ آپ صحابہ کو پڑھائیں, اور صحابہ کی جماعت وہ ہے جو اپنی عربی کے اعتبار سے اور عرب ہونے کے اعتبار سے خلاصۃ العرب العربا، وہ عربوں کا بھی خلاصہ ہے اور عربوں کے بھی بڑے ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو قرآن مجید سمجھائیں، اگرچہ یہ عربی جانتے ہیں لیکن اللہ کے مطلب اور اللہ کے کلام کو نبی سمجھ سکتا، اللہ کی مراد کو زیادہ نبی جب تک مراد نہیں سمجھائے گا اس وقت تک ان کو سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، بادشاہ کی مراد کو اس کا ندیم سمجھتا ہے کہ بادشاہ کی مراد کیا ہے، وہ پھر اس کو بتاتا ہے کہ یہ مراد یہ، ظاہر الفاظ تو سیدھے سادھے معلوم ہوتے ہیں، الفاظ سیدھے سادھے ہیں لیکن مراد کیا ہے، بادشاہ کیا چاہتا ہے، ہر چیز کی ایک مراد ہوتی ہے اور ایک اس کا ظاہری معنی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ایک خاتون آتی ہے کہ میرے گھر میں چوہے نہیں ہیں، اب ظاہری معنی تو اس کا سمجھ میں آتا ہے کہ چوہے نہیں ہیں، تو آپ مشغول تھے، آپ مصروف تھے، کیونکہ پورے عالم کے اندر پورے عالم کو لے کر چل رہے تھے، کیسر و کسرا کے خلاف جنگیں چل رہی تھیں، آپ ذہنی طور پر مشغول تھے، بلکہ ایک روایت میں تو آتا ہے کہ جب میں نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں اس دوران بھی لشکروں کو ترتیب دے رہا ہوتا ہوں، فلاں جگہ یہ لشکر بھیجنا، فلاں جگہ لے یہ لشکر بھیجنا، اس پر کسی نے کہہ دیا کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دھیان نماز میں نہیں ہوتا تھا، ہمارے بزرگوں نے مولانا شبیر عثمانی رحم اللہ نے بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا ایک ہوتا ہے وہ چیز جو نماز جو دھیان نماز کی توجہ ختم کرے، اور ایک وہ چیز ہوتی ہے جو نماز کی برکت سے دل میں آئے، کتنی خوبصورت بات ہے، ایک ہے نماز کی توجہ، آپ بیٹھے نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ دکان پہ پہنچے ہوئے ہیں، آپ گھر میں پہنچے ہوئے ہیں، ایک ہے کہ آپ نماز اتنی اچھی پڑھ رہے ہیں کہ آپ کے دل میں خیر کی باتیں آ رہی ہیں، خیر کی باتیں، کہا یہ سمراٹ نماز میں سے ہے، یہ نماز کے خلل ڈالنے والی چیز رہی ہے، انہوں نے کہا حضرت عمر کے عمل کو سمجھ لے کے لیے بہت اونچا درجہ چاہیے عقل کا، حضرت مولانا شیخ عثمانی رحم اللہ کو واقعہ تو مجھے یاد نہیں ہے، تو کسی نے لکھا ندوۃ العلماء میں سے کسی نے لکھا کہ تم دیوبند والے تاریخ دانی نہیں کرتے، تاریخ نہیں پڑھتے، نے بڑے خوبصورت جواب لکھا مولانا شیخ عثمانی رحم اللہ نے، کہا کہ دانی تو اتنی نہیں کرتے لیکن تاریخ فہمی ہم تم سے اچھی رکھتے ہیں، جو بات سمجھتے ہیں وہ حقیقت میں سمجھتے ہیں، تم صرف دانی دانی کرتے ہو لیکن فاہمی نہیں کرتے کہ اصل مقصود کیا ہے، وہاں اس میں دونوں میں فرق ہے، میں لشکروں کو ترتیب دے رہا ہوتا ہوں، جو اس نماز کے استغراق کا ثمرہ ہوتا تھا کہ اللہ دل میں ڈالتے تھے کہ فلاں طرف یہ بھیجنا فلاں یہ بھیجنا، تو جو بھیجا جاتا تھا وہ کامیاب ہو جاتا تھا، اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں بات ڈالی جاتی تھی کہ آپ یہاں یہ کام کریں، چنانچہ جہاں جس کو مقرر فرمایا وہ ہمیشہ کامیاب ہوا، سادن مشغول تھے، اس خاتون نے آ کر کہا کہ میرے گھر میں چوہے نہیں، انہوں نے فرمایا اچھی بات ہے بھائی، چوہے ہونا کون سی ہے، چوہے ہونا تو بہت بری بات ہے، وہ اٹھ کے چلی گئی، ایاس نام کے نوجوان ایک تابعی پاس بیٹھے تھے، ان کا امیر المومنین یہ تو شکایت لے کر آئی تھی، اس کی مراد یہ نہیں تھی، ان کا ہے کیا، کہا کہ اس کے گھر میں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، کہ جانور جونور گھر میں پیدا ہو کھائے، یا گھر میں کوئی چیز نہیں، کیونکہ چوہے اسی گھر میں ہوتے ہیں جس گھر کے اندر کوئی غلہ ملا رکھا ہوتا ہے، اچھا بلاؤ، ہاں تیرا کیا مقصد ہے، ہم کہا جی میرے گھر میں کھانے کا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن مجھے شرم آئی کہ میں یہ کہوں کہ میں محتاج ہوں، کیونکہ غیرت عربوں میں غیرت بہت ہوا کرتی تھی، اللہ اکبر، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے والد غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے، پیغمبر السلام چاہتے تھے ان کی امداد کرے، لیکن ان کو اتنی غیرت تھی کہ وہ کوئی ایسی چیز لینے کو تیار نہیں تھے، تو رسول اللہ قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا طریقہ اختیار کیا، ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے تو ان کے ایک اڑیل اونٹ تھا، وہ اونٹ اڑ گیا، یہ اونٹ جب اڑ جاتا ہے، آپ نے اونٹ تو نہیں دیکھے ہوں گے لیکن اگر گھوڑے پر کسی نے سواری کی ہے یا تانگے پر سواری کی ہے تو تانگا اڑ جایا کرتا تھا اور چل کے نہیں دیتا تھا، یہاں بہت منظر ہم نے کئی دفعہ پیش آتے تھے، تانگے ہوتے تھے تو اڑ جاتے تھے، تو اوڑ بھی اڑ جاتا ہے, پیچھے پیچھے جاتا ہے. تو پیغمبر سلام کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ آپ کبھی آگے چلتے تھے کبھی پیچھے چلتے تھے, یعنی اس طرح ہوتے تھے. تو آپ پیچھے تھے, آپ نے دیکھا وہ اونٹ کافل آگے جا رہا, اونٹ آگے نہیں جا, چل ہی نہیں رہا. آپ نے فرمایا جابر امسک, اس کا لگاؤ اچھی طرح پکڑ, اور پیچھے سے زور سے جو چھانٹا مارا تو اتنی ایک دم اچھلا اور اتنی تیز دوڑا کہ سب سے آگے نکل گیا. تو پیغمبر سلام یہ اپنی قصبہ پر اس کے برابر آئے, فرمایا جابر, لیکن رسول اللہ کا طریقہ دیکھے, جابر اونٹ بیچنا ہے؟ ان کا حضرت کہ دیکھو تجھے تنگ کرتا ہے نا, اونٹ بیچنا ہے؟ ان کا جی حضرت. انہوں نے کہا اچھا کتنے پیسے؟ اتنے پیسے. کہا ٹھیک ہے مدینہ چل کر تمہیں میں پیسے دے دوں, وہاں مدینہ پیسے دے دوں گا, چلو. مدینہ شریف آئے, آپ نے فرمایا جابر کو بلاؤ, مسجد نبی میں تشریف فرمائے, جابر کے پیسے دو, اونٹ کے پیسے دے دیں. کہا جابر اونٹ بھی تو ہی رکھ لے, اونٹ بھی. تو ایک آدمی جب اس کی اپنی چیز ہوتی ہے نا, تو اگلا کہے کہ بھی یہ بھی رکھ لے اور یہ پیسے قیمت بھی لے لے, تو لینے میں تھوڑی جھجک نہیں ہوتی. لیکن اجنبی چیز ہو تو جھجک ہوتی ہے, میرا ڈبا میں اس کو دوں گا اس کے, لیکن انہیں کا ہی ہو اور میں خرید لوں, پھر اگر یار یار یہ بھی تو رکھ لے تو جھجک نہیں ہوتی. تو جابر عبداللہ نے وہ لے لیا. پیغمبر سلام اس انداز میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی امداد فرمائی. اور پھر اگلا واقعہ آیا ان کا کہ جب کھجور کا وقت آیا کھجوروں کا, تو اتنا قرضہ تھا. اصل میں ان کے جو والد تھے عبداللہ, وہ بڑے سخی انسان تھے, جو آتا مہمان تو بہت خرچہ کرتے تو مقروض ہو گئے. وہ جب دنیا سے گئے تو قرضہ تھا, اور نو بہنیں جن کی, نو بہنیں جو چھوڑ کر گئے, ایک بھائی نو بہنیں. آپ بتائیں ان عورتوں کا بچیوں کا خرچہ بھی زیادہ, اس لیے ان نے جو شادی کی وہ بڑی عمر کی عورت سے کی. رسول نے فرمایا کہ تو جوان بڑے خوبصورت جوان تھے, اور یہ ان صحابہ اکرام میں سے ہیں جو فقی صحابہ ہیں, جن کو رسول اللہ کی زندگی میں فتویٰ دینے کی اجازت تھی, یہ وہ ان کتابوں میں سے. کہا جابر سنا ہے تو نے ایک بیوہ سے شادی کر لی, تو کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میری نو بہنیں ہیں, اگر میں انہی جیسی کوئی بچی اور نوجوان خاتون لے آتا تو ان کو کون سنبھالتی, میری والد بھی نہیں, میری والدہ بھی نہیں ہے, میں ایک بوڑھی خاتون, میں عمر والی خاتون لائے ہوں, تجربے کار, وہ ان کو تقوم والی ہننا, وہ ان کا خیال بھی کرے گی اور ان کو پالے پوسی اور ان کو آداب زندگی بھی سکھائے گی. تو سلم کے بعد پریشان ہو کر آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرضدار زیادہ کھجورے کم ہیں, اور مرنا کھجوروں کا ڈھیر لگا دو اور میرا انتظار کرو. اب وہ آگے یاد رکھو مدینہ شریف کا جو معاشرہ تھا یہ مشکل مشکل معاشرہ تھا, مشکل. صحابہ جیسے مخلصین بھی تھے اور منافقین بھی تھے, یہودی بھی تھے, ہر طرح کے لوگ. لیکن جب بھی کوئی واقعہ سامنے آئے تو اس کو ایک ہی تناظر میں دیکھنا مدینہ کی تاریخ سے ناواقفیت کی علامت ہے. کیا مشکل لوگ ہیں؟ جب بھی عبداللہ آئے لوگ جمع ہیں, مجمع جمع ہے, ہم نے قرضہ لینا. انہوں نے کہا سلم آ رہے ہیں, تو بہت ناراض اس پر. کیا وضو صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نے بلا لیا, تیرا پورا نہیں ہوگا, ہم آپ کی وجہ سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے, اس قسم کی باتیں کرنے لگے. وہ مشکل بڑا اچھا تھا, عاشق تو خوش تھے لیکن جو نفاق رکھتے تھے یا یہودی تھے, یہودیوں کا بھی قرضہ. آپ تشریف لائے, آپ نے جو سب سے جو گھیر بڑا تھا اس کے گرد 60 چکر لگائے اور وہاں آپ نے اپنی نشست رکھوا لی. جابر تول, جابر تولتے گئے تولتے گئے تولتے گئے, سب کا قرضہ اتر گیا, وہ ڈھیر ویسے کا ویسا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ عربوں میں ان فس کو کہتے ہیں ناک, یہ بہت زیادہ ہے. اس عورت نے عنوان اختیار یہ کیا کہ میرے گھر میں چوہے نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ حضرت, جب پوچھا تو پھر آپ نے اس نوجوان کو کوفہ کا قاضی لگا دیا کہ جاؤ میں تجھے وہاں قاضی لگاتا ہوں, کیونکہ تو خوب سمجھنے والا انسان ہے. دادا حضرت عمر کے دور میں اگر کوئی جوان قاضی تھا 18-15-20 سال کا تو وہ یہی انسان تھا. تو مراد ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی مراد کو ذات پیغمبر کے علاوہ کوئی سمجھ نہیں سکتا. فرمایا یعلمہم الکتاب, اس کتاب میں میری مراد سمجھائیے ان کو. والحکمہ, حکمت کی باتیں جو سنت رسول, یہ حکمت کی باتیں. پیغمبر سلام ایک ایک سنت میں جو حکمت ہے ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت کا کسی بھی کام کا طریقہ بتایا ہے میں قسم کھا کے کہتا ہوں اس سے خوبصورت طریقہ پوری دنیا مل کر پیش نہیں کر سکتی. والحکمہ ویزکیہم, اور وہ ان کے ظاہر باطن کو پاک کرے, اوپر سے بھی پاک کرے اندر سے پاک کرے. اللہ نے کیسی خوبصورت ہمیں پاکی کا طریقہ بتایا ہے, جمعے کے آؤ غسل کرو, نماز کھلاؤ, وضو کرو. ویسے ہر وقت باوضو رہو, پر میں مومن کا تیار وضو ہے. آپ وضو کریں, آپ خود اپنے دل میں خاص قسم کی نور اور پاکی محسوس کریں. انسان سے خطا غلطی ہو جائے فوراً وضو کر لے. حدیث میں آتا ہے وضو کرتا ہے انسان, اس کا جب چہرہ دھوتا ہے تو آنکھ سے وہ گناہ نکل جاتے ہیں جو آنکھ نے کیے. فرمایا کہ جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ سے وہ گناہ نکل جاتے ہیں جو ہاتھ نے کیے, اور جب مسا کرتا ہے تو کان کے رستے وہ گناہ نکل جاتے ہیں جو سر نے اور کان نے کیے. پاؤں دھوتا ہے تو وہ گناہ نکل جاتے ہیں جو پاؤں نے کیے. فرمایا کہ حتی خرج من الذنوب نقیاً, یہاں تک کہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر نکل جاتا ہے. ایسی پاکیزگی, کیسی خوبصورت پاکیزگی. اور بات نہیں دی, باطن کو پاک کرتے ہیں, ان کی روح کو پاک کرتے ہیں, دل کو پاک کرتے ہیں, دل کو غیر اللہ سے چھوڑاتے ہیں. کیونکہ دل کا سب سے بڑا المیہ غیر اللہ پہ مرنا ہے. ہر وقت غیر اللہ ہے, ہر وقت غیر اللہ ہے, ہر وہ چیز غیر اللہ ہے جو خدا کے راستے سے روکتی. یاد رکھیں, اور جو خدا کے راستے سے نہیں روکتی وہ اللہ کے راستے کی معاون چیز ہے. وہ چاہے آپ کی بیوی ہو, بچے ہو, دوست ہو, مال اسباب ہو, کاروبار ہو, یہ اگر اللہ کے راستے سے نہیں روکتی تو وہ آج کے معاون ہے. جس کا مولانا رومی نے فرمایا کہ یہ فرمایا کہ یہ دنیا پانی کی طرح ہے, یہ پانی کی طرح ہے, تیرا دل اور تو کشتی کی طرح ہے. اگر کشتی کے نیچے پانی ہوگا, فرمایا پشپیس یہ اس کو دھکیلنے کی اور منزل تک پہنچانے کا ذریعہ ہے, اور اگر پانی اس کے اندر آ جائے گا تو اس کے ڈوبنے کا ذریعہ ہے. آپ یاد رکھیں, اب کشتی ڈوبنے کے لیے لمبے چوڑے پانی کی ضرورت نہیں ہوتی, اندر آنے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر نیچے پانی ہو تو چاہے 1000 فٹ گہرا پانی ہو, اس کے اوپر کشتی بڑے آرام سے منزل جائے گی. مطلب کیا ہے؟ مولانا رومی فرماتے ہیں اگر پوری دنیا کی دولت تجھے دے دی جائے لیکن تیرا دل خدا کے ساتھ ہے اور اس دنیا کے اوپر ہے تو پھر وہ دنیا تیرے لیے مضر نہیں ہے, اور اگر تیرے پاس تھوڑی سی دنیا ہے لیکن تیرے دل میں گھسی ہوئی ہے وہ تیری کشتی کی ڈبونے کے لیے قابل ہو جائے. اللہ تعالیٰ یہ قلب جو ہے, یہ قلب کی جو سب سے بڑا کام ہے وہ غیر اللہ پر مرنا ہے. کہ ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے, یا اور بات یہ بھی لکھا ہے کہ جو غیر اللہ پر مرتا ہے اور دل غیر اللہ کو دیتا ہے, اللہ کو چھوڑ کر کرکا ہے, ان کی تو شکلیں بھی قبر کے اندر ان کے چہرے بھی تبدیل کر دیے جاتے ہیں. یہ تبدیل کیے کرتے, اس لیے کہ اللہ نے دل اپنے لیے بنایا ہے, اس کی وسعت اس کی یہ اپنے لیے بنائی. کلمہ بھی یہاں رکھا, قرآن یہاں رکھا, سب کچھ یہاں رکھا. ہمارا پیغمبر دل کو پاک کرتا ہے, ان کے قلوب کو پاک کرتا ہے, اپنی توجہات سے, اپنی نصیحت سے, اپنے ارشادات سے, اپنی صحبت سے. سلم کی صحبت میں صحابہ کرتے ہم آ کر بیٹھتے تھے, ہمارا دل ایسے جگمگ جگمگ کرنے لگتا تھا جب ہم آپ سے قرآن سنتے تھے, نئی نئی سورت نازل ہوتی تھی, ہمارا ایمان کے نور میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا تھا, اور ہمارے بالکل ایسے صفائیاں ہو جاتی تھی ہمارے دل کی جب رسول اللہ کی زبان مبارک سے ہم رتبن تازہ تازہ قرآن سنتے. جا فرماتے تھے ابھی ابھی میرے رب کی طرف سے کلام آیا ہے, اور آپ تلاوت فرماتے, اور اللہ اکبر, صحابہ کی جماعت کتنی خوش قسمت جماعت تھی, واللہ ان کی قسمت پر رشک آتا ہے کہ قرآن مجید رسول اللہ پر اترتا اور سب سے پہلے جن کے کانوں کو مس کرتا وہ صحابہ کی جماعت. آپ تصور کریں پہلی دفعہ ایک آیت اتر رہی اور صحابہ سب سے پہلے اس آیت کو سن رہے ہیں. وہ آیت جو اپنے ساتھ انوارات لے کر آتی تھی، برکتیں لے کر آتی، ستر ہزار فرشتے جس کے نزول میں ساتھ ہوتے تھے، ستر ہزار فرشتے، وہ آیت صحابہ کے کان میں پڑتی تھی. کہتے ہمارا دل زادتہم ایمانا، قرآن نے کہا ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا تھا، نور نور ایمانی جگمگ جگمگ کرنے پڑتا تھا، چہرے بتا دیتے تھے ان کے، یار آج کوئی ایسی چیز نے ایسا کام کیا ہے، ان کا چہرہ بتاتا ہے، اندر بلب جل رہا ہے، وہ چہرہ غماد ہوتا ہے قلب کا، یہ قلب کی جو نا چغلی کھاتا ہے، سار کے دل میں غم ہو چہرے سے آ جاتا ہے، خوشی ہو چہرے پر آ جاتا ہے، چاہے اظہار نہ کریں. کہتے یار آپ خوش معلوم ہوتے ہیں، کیسے پتا چلا؟ خوشی تو دل میں ہے لیکن چہرے سے نظر آ رہی. اسی پر مولانا رومی نے کسی دہلیے نے کہا اللہ تو نظر نہیں آتے، کہا کہ خوشی اور غمی کبھی نظر آئی؟ کہا کہ نہیں. تو کیسے کہتے ہو یار تو کچھ غمگین ہے؟ کہا کہ اس کا چہرہ بتاتا ہے. کیسے کہتے ہو وہ خوش ہے؟ یار اس کا چہرہ بتاتا ہے. خوشی اور غمی تو دل میں مخفی ہے لیکن چہرہ بتاتا ہے کہ یہ غمگین اور خوش ہے. فرمایا کہ اللہ کی ذات تو مخفی ہے وہ، لیکن یہ پوری کائنات غماز ہے. دنیا میں بے شمار مثالیں اللہ نے پیدا کر رکھی، روح نظر نہیں آتی، آثار بتاتے. میں بول رہا ہوں، آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، دلیل ہے میں اور آپ زندہ ہیں، ہمارے اندر روح ہے. یہ کیا ہمارے آثار بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو. اس لیے اس عالم میں اللہ تعالیٰ کے جلوے اور اللہ تعالیٰ کے تجلی کو دیکھنے اور برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے. اللہ نے تھوڑی سی تجلی کوہ طور کے اوپر ڈالی تھی، تھوڑی سی تجلی، تھوڑا سا پردہ ہٹایا تھا اور اس نور نے کوہ طور کو جلا کے خاک کر دیا. اور وہ موسیٰ علیہ السلام جو 40-40 آدمیوں کا کام اکیلے کر دیا کرتے تھے، خر موسیٰ سائقہ بے ہوش ہو کر گر پڑے. اس کائنات میں تو طاقت نہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا، معراج کی حدیث میں آتا ہے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے چہرے کے سامنے 70,000 پردے رکھے ہوئے ہیں، اگر یہ نہ ہو جہاں تک میری نظر جائے جل کے خاک ہو جائے. وہ پردے اللہ تعالیٰ کی اس تجلی کو روکتے. ہاں جب اس وہاں چلے جائیں گے تو اللہ کی زیارت کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا کی چیزیں فانی ہیں، وہاں وہ باقی ہوں گی ہمیشہ کے لیے. تو اللہ نے اتنی اس میں طاقت و صلاحیت رکھی ہوگی کہ اللہ کا دیدار ہو سکے گا. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، تر و تازہ چہرے اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے. باخو داوانا علی الحمدللہ.